إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. عقیدے کے بنیادی دروس کا درس جاری ہے. پچھلے درس میں عقیدے کے تعلق سے چند مسائل بیان کیے تھے، جس میں عقیدے کی تعریف، عقیدے کی علم کو حاصل کرنے کی اہمیت اور عقیدے کے علم کے مختلف نام، جو صحیح ہے جو باطل ہیں، اور کچھ ایسے نام ہیں عقیدے کے جو مشترکہ ہیں حق اور باطل کے درمیان، میں تفصیل بیان کی تھی. اور چند بنیادی باتیں اور مسائل بیان کیے تھے، چار بنیادی مسائل بیان کیے تھے. نمبر ایک، عقیدے کے لحاظ سے جو ماخذ دین ہے، عقیدہ کا علم جو ہے وہ صرف قرآن اور صحیح حدیث سے لیا جاتا ہے، وحی سے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نہیں ہے. جو چیز قرآن مجید میں صحیح حدیث میں ہمیں مل جائے وہ ہمارا دین ہے، جو قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وہ ہمارا دین نہیں بن سکتا. دوسری بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پہ پیدا کیا، اچھی اور بہترین فطرت پہ، اور یہ فطرت وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیدا کیا، اور یہ فطرت توحید اور ربوبیہ ہے کہ ہر انسان یہ جانتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا کوئی رب موجود ہے، جو رب اس کو رزق بھی عطا فرماتا ہے، اس کا نفع نقصان کا مالک بھی ہے، وہ مشکل کشا حاجت روا بھی ہے. یہ انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. نمبر تین، یہ بات بھی بیان کی تھی کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر، اور مکلف کہتے ہیں عاقل اور بالغ کو، اور عاقل وہ ہوتا ہے جس کی عقل ہو، جو پاگل کے منافی ہو تو اور پاگل کے ضد ہوتا ہے، اور بالغ کہتے ہیں اس شخص کو. یا بلوغ کی نشانیاں مردوں میں تین ہیں اور عورتوں میں چار ہیں. جو مردوں میں بلوغ کی نشانیاں ہیں، نمبر ایک منی کا خارج ہونا، نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا، اور نمبر تین 15 سال کی عمر پوری ہو جانا. یہ تین نشانیں بلوغ کی مردوں میں اور عورتوں میں. ان تینوں کے ساتھ ایک چوتھی نشانی ہے، وہ ہے حیض کا خون جاری ہونا. اگر کوئی بھی شخص مرد ہو یا عورت عاقل ہے اور ساتھ یہ تین یا چار شرطیں پائی گئی ہیں، اسے کہتے ہیں مکلف. اور مکلف پر سب سے پہلا واجب جو ہے وہ ہے توحید عبادت کو سمجھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، انسان فطرت سے جانتا ہے. اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے. یہ بھی ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کوئی شخص آپ کو یہ کہے کہ تمہارا رب موجود ہے، نہیں، انسان فطرت سے جانتا ہے. جیسے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ صحیح فطرت پہ، توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے ماں باپ اسے یا یہودی بنا دیتے ہیں، یا نصرانی عیسائی بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں. تو مکلف پر سب سے پہلا واجب جو ہے وہ ہے توحید عبادت، کہ جیسے جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا وہ اکیلا تھا، جب اس انسان کو پیدا کیا وہ اکیلا تھا، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں تھا. جب اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اکیلے دیتا ہے، کوئی شریک نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے پوری کائنات کی تو اکیلا ہوتا ہے، کوئی شریک نہیں ہوتا تدبیر کرنے میں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حق ہے عبادت کا، عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرنی چاہیے. بس جیسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کوئی شریک نہیں تھا، نہ کوئی نبی تھا، نہ کوئی ولی تھا، نہ کوئی فرشتہ تھا. تو اسی طریقے سے عبادت بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی فرشتے کے لیے. تو مکلف پر سب سے پہلا واجب اور فرض جو ہے وہ ہے توحید عبادت کو سمجھنا اور توحید عبادت پر عمل کرنا. اور چوتھی بنیادی بات بیان کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں بھیجا، ان کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی، مقصد کیا تھا؟ یہی تھا توحید عبادت. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے، بے شک ہم نے ہر امت میں پیغمبر بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ کیونکہ پیغمبر تو پیغام لے کے جاتا ہے. کیا پیغام تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کرو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو. اور طاغوت، امام مالک فرماتے ہیں، کل من عبد بدون من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کی عبادت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی گئی اسے طاغوت کہتے ہیں. یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. یہ بنیادی باتیں تھیں پچھلے درس میں، اور ہم نے یہ کہا کہ عقیدے کے جو دروس ہیں، بنیادی دروس ہیں، ایک سلسلے وار درس ہے، شروع کرتے ہیں اصول ثلاثہ سے جو شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے، پھر اس کے بعد کتاب التوحید، پھر کشف الشبہات. یہ دونوں بھی شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تالیفات ہیں. اس کے بعد پھر عقیدہ واسطیہ، پھر آخر میں عقیدہ طحاویہ. اور ان دروس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ تفصیل بیان نہ کروں کہ بہت لمبے دروس ہو جائیں، کئی سال گزر جائیں، ختم کرتے کرتے پھر ختم ہونے کو نہ آئے، کیونکہ بہت لمبے اور بہت ہی زیادہ مسائل بیان کیے ہیں ان دروس میں، اور اتنے کم بھی نہیں کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، کچھ ایسے باتیں چلی جائیں. میں متوسط طریقے سے ان رسالوں کا، ان کتابوں کا ترجمہ اور شرح جو ہے بیان کروں گا انشاءاللہ. اور آج کے درس میں ہم شروع کرتے ہیں الاصول الثلاثہ وادلتها، تین بنیادی اصول دلیل کے ساتھ. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ العیینہ میں پیدا ہوئے، سعودی عرب کے علاقے میں، اور سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے. عالم گھرانے سے تعلق تھا، والد صاحب بھی عالم تھے، اپنے والد صاحب سے ابتدائی تعلیم حاصل کی. 10 سال کی عمر سے پہلے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور طلب علم کے لیے گھر سے نکلے، اپنے شہر کے علماء سے علم حاصل کیا، پھر مکہ کی طرف ہجرت کی، پھر مدینہ کی طرف گئے، پھر سعودی عرب سے باہر شام کی طرف گئے، وہاں سے بھی علم حاصل کیا. اور علم حاصل کرنے کے بعد ان کا ایک بڑا اچھا طریقہ تھا علم حاصل کرنے کا، وہ یہ تھا کہ بنیادی علم حاصل کیا، سب سے پہلے عقیدے کا اور توحید کا علم، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی علوم بھی، جو فقہ ہے اور جو متممات دوسرے علوم ہیں، فقہ، العبادات، المعاملات، وہ بھی ساتھ ساتھ. لیکن ان کی اصل جو بنیاد تھے علم کی، وہ تھی عقیدہ اور توحید. وجہ یہ تھی، زیادہ اہتمام شیخ صاحب نے اس لیے کیا کہ اس زمانے میں قبر پرستی بہت پھیل چکی تھی، اور جگہ جگہ پر مزارات بنے ہوئے تھے، اونچی قبریں تھیں، لوگوں کے دل ان قبر والوں کے ساتھ جڑ چکے تھے. تو انہوں نے اس باطل عقیدہ کے خلاف جنگ کی اور جہاد کیا، اور علمی جہاد کیا. جب ضرورت پڑی تو تلوار کا جہاد بھی کیا. جب امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا ساتھ دیا، جو درعیہ کے امیر تھے، اللہ تعالیٰ نے جب شیخ محمد عبد الوہاب کے خلوص کو اور سچائی کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ راستہ آسان کر دیا، اور اپنی کونی آیات جو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دی. غلبہ قبر پرستوں کا تھا. احساء سب سے بڑا علاقہ تھا اس وقت، جو ایک مملکت سمجھی جاتی تھی، ان کا قبضہ تھا، ہر طرف ان کے گورنر موجود تھے، یہ اکیلے تھے. شیخ محمد عبد الوہاب ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. اس اکیلے شخص نے توحید کی جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور نکل پڑے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، دوسرے سے تیسرے. کچھ لوگ اپنی کرسی کے لیے گاؤں سے نکال دیتے تھے، اور کچھ لوگ اپنی جان بچاتے ہوئے ان کو گاؤں سے نکال دیتے تھے. لیکن انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، یہ وہ دعوت ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. آج اگر اس دعوت کو سمجھ لیتے ہو تو پھر صرف ایک گاؤں نہیں کیونکہ پورے جزیرہ عرب بٹا ہوا تھا, مختلف مملکت تھی. تو انہوں نے قسم کھائی کہ اگر اس عقیدے کو تم سمجھ لیتے ہو, اس پہ عمل کرتے ہو اور اس کے لیے جہاد کرتے ہو, تو بہت کم ہی عرصے میں یہ سارے کے سارے مملکت جو ہے جتنی بھی ہے سب ٹوٹ جائیں گی اور ایک ہی مملکت ہوگی اس شخص کی جس کا جو اس عقیدے کے لیے جہاد کرے. امام محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ اسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, یہ دونوں مل کر توحید کی دعوت کو پھیلایا اور جنگ بھی کی. اور آج دیکھتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو مملکت پوری آپ کو نظر آ رہی ہے آل سعود کی, ان دونوں اماموں کی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد ان دونوں اماموں کی جہاد کی وجہ سے ہوا. آج آپ کو اس ملک میں کہیں بھی ایک قبر بھی نظر نہیں آتی, یا ایک مزار بھی نظر نہیں آئے گی جہاں پر قبر پرستی ہوتی ہو یا شرک ہوتا ہو. شیخ محمد عبد الوہاب کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی تھی. تو یہ مختصر سا تعارف میں نے کروایا. یہ اس عالم کا ادنا سا حق ہے ہمارے اوپر کہ اس شخص کو اکثر لوگ نہیں جانتے. اور عبد الوہاب ان کے والد کا نام ہے, ان کا نام محمد ہے, اور ہمارے مخالفین ہمیں وہابی کہتے ہیں, اور یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. اور یہ پہلی دفعہ میں نے تاریخ میں دیکھا کہ نسبت اگر کسی گروہ کی ہو اس شخص سے نہیں جس کی وجہ سے یہ گروہ بنا, بلکہ اس کی والد صاحب کی نسبت ہو. پہلی دفعہ میں نے سنا تاریخ میں. حالانکہ چاہے تو یہ تھے محمدی کہتے, لیکن محمدی نہیں کہتے, وہ کہتے وہابی. اگر محمدی کہتے تو بات صاف ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم, تو کوئی بھی شخص مخالفت نہ کرتا, خاص طور پہ عوام الناس, کیونکہ اس جو باطل عقیدے پھیلے ہوئے ہیں ہمارے ملکوں میں وہ عوام الناس میں زیادہ پھیلے ہوئے ہیں. ان کو علماء تو جانتے ہیں, بعض علماء نے تو یہ بھی اقرار کیا ہے واللہ میرے سامنے بیٹھ کر کہ بھائی کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہو, تو پیٹ پالنے کے لیے پڑے, آپ کیوں ہمارے پیچھے پڑ گئے ہو. لیکن بیچارے لوگ جو عوام الناس ہیں ان کا کیا حال ہوگا. تو سب سے انہیں نفرت دلوائی وہابی کے نام سے. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں برے صغیر میں دیکھیے, بچہ جانتا ہے کہ وہابی کوئی ایسی بلا ہے جسے بچہ بھی ڈرتا ہے, اور اسے کوئی نہیں پتا, لیکن وہابی کے نام سے وہ ضرور جانتے کہ وہابی کیا ہے. یا نعوذ باللہ, وہابی ایک ایسا شخص ہے جو کفر کرتا ہے. ایک ایک بچے کو اس چیز کا علم ہے. مجھے کہاں سے بات پھیلی, یہ باطل علماء, باطل عقیدے والے علماء جو مخالفین انصاف نہیں کرتے, ناانصافی کر کے لوگوں کے ذہن میں, ان کو دلوں میں یہ غلط بات بٹھا دی کہ وہابی جو ہے وہ گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یا گستاخ اولیاء ہیں. کیوں گستاخ رسول ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں کہتے یا رسول اللہ مدد. کیوں گستاخ اولیاء ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ نہیں کہتے یا غوث ہماری مدد فرما, یا علی مشکل کشا. یہ تو صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی گستاخ ہیں, صحابہ کرام کے بھی گستاخ ہیں, اور اولیاء کے بھی گستاخ ہیں. بس اتنا قصور ہے ہمارا کہ ہم یا رسول مدد نہیں کہتے, یا علی مشکل کشا نہیں کہتے, غوث میری مدد فرما نہیں کہتے. جی ہاں, صلی اللہ علیہ وسلم, وہی نا, یہ گستاخی ہے. وہ ان کے ذہن میں یہ گستاخی ہے, گستاخ رسول ہیں. اور یاد رکھیں ہمارے ملک میں بلا اچھے لوگ موجود ہیں, جو عوام الناس ہیں میں نے دیکھے بہت اچھے لوگ ہیں, دل کے اچھے لوگ ہیں, اس دین کے لیے وہ جان بھی دینے کے لیے تیار ہیں. ان کو راستہ نظر نہیں آ رہا کہ توحید اور نور اور ایمان کا علم کہاں سے ہم حاصل کریں. جو علماء وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں صبح شام یہی تعلیم دیتے ہیں, جن مدارس میں وہ پڑھتے ہیں اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے, وہ یہی عقائد سمجھ کر انہیں عقائد پر اپنی زندگی کی بنیاد بنا کر باہر نکلتے مدارس سے اور انہیں عقائد کو لے کر لوگوں میں پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو انہیں عقائد کی طرف بلاتے ہیں. تو آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں الاصول الثلاثة وأدلتها. اصول جمع ہے اصل کی, اور اصل کہتے ہیں بنیاد کو. اصل الجدار, دیوار کی بنیاد, اور اصل الشجرہ, درخت کا وہ حصہ جس سے شاخیں نکلتی ہوں. تو اصل کا مطلب ہے بنیاد جس کے اوپر پورے کی پورے عمارت قائم ہے. اگر بنیاد نہیں تو کوئی عمارت قائم نہیں ہو سکتی, یاد رکھیں. دنیاوی معاملات میں بھی دیکھیں، کوئی بھی گھر ہے اس کی بنیادیں ٹھیک نہیں ہیں، بارش آتی ہے پورا کا پورا گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، کیونکہ تو بنیادیں نہیں تھیں. اور دین کی بھی بنیادیں ہیں، اور دین کی بنیاد ہے عقیدہ، اور عقیدے کی اہم بنیادیں ہیں وہ مسائل جو ہر انسان کو آنے چاہیے، چاہے وہ عالم ہو یا جاہل ہو. کیونکہ عقیدے کے مسائل کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف علماء کے لیے ہیں، جو تفصیل مسائل ہیں، اسماء و صفات کے باب میں جو تفصیل ہے تو یہ علماء کا کام ہے، طلاب علم کا کام ہے. لیکن جو بنیادی مسائل ہیں جو ہر انسان کو آنے چاہیے، انہیں کہہ دیں اصول. اور شیخ صاحب یہاں پر صرف تین اصول کا بیان کیا، الاصول الثلاثہ، یعنی تین بنیادیں. اور یہ تین بنیادیں جو ہیں یہ وہ بنیادیں ہیں جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے، اور یہ وہ بنیادیں ہیں جس پر اس مسلمان کی دنیا اور آخرت قائم ہے. اگر یہ تین بنیادیں نہیں آتے کسی مسلمان کو، تو نہ اس شخص کے اس دنیا میں رہنے کا کوئی وجہ ہے، اور نہ ہی آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہے. یہ تین بنیادیں جو ہیں، جن کا آگے ذکر ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا. دیکھیں موجودات جو ہیں وہ چار قسم کی ہیں، پوری موجودات. ایک ہے جمادیات، جیسے یہ گلاس ہے، یہ مائکروفون ہے، یہ موبائل ہے، یہ جماد ہے. اور جماد ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک جگہ پر کرے. کل ما یشغل حیز من الفراغ فہو جماد. دوسری چیز جو ہے وہ ہے پودے. پودے میں دو چیزیں ہیں، ایک تو جمادات کی خاصیت ہے کہ جگہ اس نے پر کی ہوئی ہے، نمبر دو وہ بڑھتی بھی ہے، نباتات درخت بڑھتے ہیں. تیسری چیز جو موجود ہے کائنات میں وہ ہے حیوان. حیوان میں ان دو چیزوں کے ساتھ تیسری چیز بھی ہے، یعنی جمادات کی طرح وہ جگہ بھی پر کرتا ہے، نباتات کی طرح وہ بڑھتا بھی ہے، اور ان سے زیادہ ایک اور صفت اور خاصیت ہے کہ اس کے حواس بھی ہیں، دیکھتا ہے، سنتا ہے، اسے محسوس ہوتا ہے، جو بھی حواس ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے. جو حواس ہیں وہ جو سسٹمز اس کے اندر ہیں، کھانے کا سسٹم ہے، اخراج کا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے، یہ حیوان کی خاصیت ہو گئی. اور چوتھا موجود جو وہ ہے انسان. اور انسان نے ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز بھی زیادہ ہے، جگہ بھی پر کرتا ہے، بڑھتا بھی ہے، سسٹم بھی موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عقل سے اس انسان کو نوازا. اس شخص کا انسان کا اختیار بھی ہے، جمادات کا کوئی اختیار نہیں، اس کو بند کروں، چلاؤں، پھینکوں، توڑوں، کچھ بھی کروں، کوئی اختیار نہیں. درخت ہے، کوئی اختیار ہے درخت کا؟ درخت ہے، اس کو کاٹو، اس کو جلاؤ، کچھ بھی کرو، کوئی اختیار نہیں ہے. جانور ہے، اس کا کوئی اختیار ہے؟ کوئی نہیں. جانور کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کھانے کے لیے، پینے کے لیے، بچے پیدا کرنے کے لیے، مرنے کے لیے، بس یہ تین کام ہے اس کے. اس نے کھانا ہے، پینا ہے، بچے پیدا کرنے، مر جانا ہے. اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے اور عقل سے نوازا ہے، اور یہ انسان اس عقل سے اختیار بھی رکھتا ہے. لیکن انسان کا اختیار، انسان کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہے. مکمل طور پر اپنی مرضی بھی نہیں کر سکتا، اور مکمل طور پر مجبور بھی نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور پیدا کرتا، پھر جنت دوزخ کو بنانے کا فائدہ کیا تھا؟ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو مجبور کیا ہوتا کہ یہ شخص جہنمی ہے، اس کے حساب کس چیز کا؟ یہ تو عام انسان کی عقل بھی نہیں مانتا. اپنے بچوں کو بھیجتا ہوں میں بقالے کی طرف، دکان کی طرف، اسے کہتا ہوں یہ ایک ریال ہے، روٹی لے کے آؤ. بچے روٹی لے کے آتا ہے، میں اسے منہ پہ مارتا ہوں، میں کہتا ہوں پانی کیوں نہیں لے کے آئے ہو؟ نہیں، میں نے جب روٹی کا کہا تو روٹی سے نہیں لے کے آنی ہے بیچارے نے، وہ مجبور ہے، وہ روٹی لے کے آئے گا. لیکن جب میں اس کی سزا دیتا ہوں کہ اس نے وہ عمل نہیں کیا جو میں ابھی چاہ رہا ہوں، تو اس طرح کی چیز کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مجبور پیدا کیا ہوتا، اور یہ بیچارہ انسان مجبوراً ہی سارے کام کرتا جاتا، اور آخر میں جہنمی مجبوراً چلا جاتا، تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. پھر سزا کس چیز کی ہے اس کی؟ تو انسان کی اپنی مشیت بھی ہے، لیکن اس کی مشیت اختیارات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے نیچے ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. تو یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی اور سمجھ دی, اور اس انسان کی بنیادی علم جو ہے جسے اس نے دنیا و آخر کو سنوارنا ہے وہ عقیدہ کا علم ہے. اور یہاں پر جو تین بنیادیں ہیں جو شیخ صاحب نے بیان کی ہیں, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں قبر میں سوال کیا جائے گا, من ربک, ما دینک, من نبیک. سمپل سے سوال ہے, بالکل آسان سوال ہے, اور جواب بھی بچے بچے کو آتا ہے. لیکن قبر میں عقل کام نہیں کرے گی. وہاں پر آج اس دنیا میں زبان کا تعلق کس سے ہے؟ عقل سے ہے نا. برزخی زندگی میں زبان کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے, ایمان کے ساتھ ہوتا ہے, عقل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جو ایمان آپ کے دل میں ہوگا اس کی بنیاد پر یہ زبان بات کرے گی اور سوالوں کے جواب دے گی. اور ایمان بغیر علم کے حاصل ہو ہی نہیں سکتا. تو اس لیے ان تین بنیادوں کا علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. رب کون ہے تمہارا, تمہارا دین کیا ہے, اور تمہارا نبی کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیخ صاحب نے فرمایا الاصول الثلاثہ و ادلتھا, دلیل کے ساتھ بہت ضروری ہے. بغیر دلیل کے, جس میں نے پہلے بات بیان کی شروع میں, عقیدے کا علم بغیر دلیل کے کچھ نہیں ہے. اور دلیل ہم قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. سارا کا سارا عقیدہ قرآن اور صحیح حدیث پر مبنی ہے. اور دلیل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو مطلوب کی طرف آپ کو لے کے جائے. عام طور پہ دلیل اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو آپ کو راستہ بتاتا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے اور راستہ تبدیل کرنا چاہا, ایک تو عام راستہ جو مکہ سے مدینہ جاتا ہے جو عام راستہ ہے, تو اس سے ہٹ کر دوسرے راستہ اختیار کرنا چاہا تاکہ مشرکین عرب ان کو پکڑ نہ لیں. تو عبداللہ بن اریقط مشرق تھا, ان کو پیسہ دے کے دلیل بنایا. دلیل یعنی راستہ دکھانے والا, لغت میں راستہ دکھانے والا, جو آپ کو آپ کے مطلب تک پہنچائے اسے دلیل کہتے ہیں. اور شرع میں دلیل دین کے کسی مسئلے کا مقصد حاصل, مطلب حاصل کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کا سہارا لینا, یعنی قرآن اور حدیث سے جو آپ کو راستہ نظر آئے آپ اس راستے پہ چلیں تو وہ دلیل ہے. اور دلیل جاننا بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے, بہت ضروری ہے. اور جو بغیر دلیل کے مسائل سمجھتے ہیں, نمبر ایک ان کو اطمینان نہیں ہوتا, اور نمبر دو بہت ہی زیادہ خطرہ ہوتا ہے غلطی ارتکاب کرنے کا, اور نمبر تین تقلید کے دلد میں پھنستے پھنستے اندھی تقلید کر بیٹھتے ہیں. تقلید کا کیا مطلب ہے؟ قبول قول الغیر بلا دلیل, کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر دلیل کے. تو دلیل بہت ضروری ہوتی ہے, خاص طور پر عقیدے کے مسائل میں. حالانکہ دلیل ہر چیز کے لیے ضروری ہے, فقہ کے مسائل ہوں, عبادات ہوں, معاملات ہوں, دلیل ہو, ہمارے پورے دین کی بنیادی دلیل ہے. لیکن عقیدے کے مسائل جو ہیں, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو دلیل آنی چاہیے. اور دلیل ادلہ جو ہے وہ دو قسم کی ہے, ادلہ تم سمعیہ جو ہم سنتے ہیں قرآن و حدیث, اور دوسری قسم ادلہ تم عقلیہ, صحیح عقل اور سلیم عقل بھی دلیل بن سکتا ہے. لیکن اہل سنت اور جماعت جو ہیں وہ سب سے پہلے شرعی دلیل بیان کرتے ہیں, قرآن اور سنت, اور عقلی دلیل بعد میں بیان کرتے ہیں. اپنی بات کو ثابت کرنے کے بعد, اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے بعد قرآن اور حدیث سے وہ عقلی دلیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ زیادہ پختہ ہو جائے. بس یعنی ان کو بنیاد عقل نہیں ہے. جو اہل الفلسفہ والکلام ہیں وہ عقل کو آگے کرتے ہیں اور قرآن و سنت کو پیچھے کرتے ہیں, جیسا کہ جہمی ہیں, معتزلی ہیں, اشاعرہ ہیں, ماتوریدیہ ہیں, یہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں الادله العقليه هي القطعيه، جو قطعي دليل وہ عقلی ہے، اور جو قرآن سنت کی دلیل ہے وہ قطعی نہیں ہے. یعنی اگر عقل ہے، عقلی مسئلہ ہے، اور یہاں پہ دلیل قرآن سنت کی ہے، عقل کے منافی ہے، عقل کو آگے کریں گے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا اے ابلیس تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، جیسے سورہ 7 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں. جو عقل پرست ہیں، جو عقل کو آگے کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو مخلوق کا بھی ہاتھ موجود ہے، تو یہاں پہ مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، حالانکہ قرآن کی آیت ہے، احادیث میں بھی موجود ہے، صحیح احادیث میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں. تو کیوں آپ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں پہ مشابہت ہوتی ہے. اب خالق کا ہاتھ، مخلوق کا ہاتھ، دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، یہ تو کفر ہے. اس لیے ہم اس سے بچنے کے لیے، اچھا یا کو کس نے کہا کہ مشابہت ہوتی ہے؟ کہتے عقل کہتا ہے، عقل تو صرف یہی جانتا ہے ہاتھ ہاتھ ہی ہوتا ہے. اس لیے اگر خالق کا ہاتھ بھی ہم مان لیں، مخلوق کا ہاتھ بھی موجود ہے، تو دونوں برابری ہو جاتی ہے، مشابہت ہوتی ہے. اس لیے ہم اس کا مکمل انکار کرتے ہیں. یہاں پر عقل کو آگے کیا اور قرآن کی آیت کو پیچھے کر دیا، اور یہ بالکل باطل ہے، درست نہیں. ہم بھی کہتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، جسے قرآن مجید میں ثابت ہوا، لیکن کیسا ہے اللہ تعالیٰ جانتا، کیفیت کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تو بیان کیا کہ ہاتھ ہے، یہ بیان نہیں کیا کیسا ہے. ہم یہی کہتے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہ نہیں کہتے کیسا ہے. ضرورت کیا پڑی ہم پوچھیں کیسا ہے، جب اللہ تعالیٰ خود اپنی کتاب میں بیان نہیں کیا، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کیسا ہے آپ کا تمہارا ہاتھ، جب صحابہ کرام نے نہیں پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہاتھ ہے، تابعین نے نہیں پوچھا، فقہ اربعہ نے نہیں پوچھا، محدثین نے نہیں پوچھا، اہل کلام والا اور پوچھتے ہیں کہ ہاتھ کیسا ہے اور کیوں ہے. تو جب سلف صالحین کا یہی راستہ ہے تو ہمارا بھی یہی راستہ ہے، ہاتھ ہے تو ہے، اب کیسے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیسا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، انسان کا ہاتھ ہے، بلی کا ہاتھ ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، انسان اور بلی کا ہاتھ برابر ہیں دونوں. جب مخلوقات میں یہ تفاوت موجود ہے، اس کا نام بھی ہاتھ ہے، اس کا نام بھی ہاتھ ہے، جب مخلوقات میں یہ فرق موجود ہے، تو خالق اور مخلوق کا فرق کتنا ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. تو دلیل جاننا بہت ضروری ہے. شیخ صاحب نے اس رسالے کے آغاز میں تین مقدمات بیان کیے ہیں، پھر یہ رسالہ جو اصول افراد ہیں اس کو بیان کیا. جو تین مقدمات ہیں وہ یہ ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب نے اس رسالے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا، قرآن مجید کی اقتداء کرتے ہوئے، کیونکہ قرآن مجید ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے آغاز ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی خط لکھتے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے، یا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں، کیونکہ کچھ لوگ مخالفت کرتے کہتے ہیں نہیں اللہ کا نام پہلے لیا کریں، ہم بھی یہی کہتے ہیں درست ہے، اللہ کا نام پہلے لیتے ہیں، شروع بعد میں. اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے، یہ عام ترجمہ ہے، اور اس کا مفہوم بہت پیارا مفہوم ہے، اور میں ساتھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس مفہوم کو سمجھ لیں. جیسے آپ اپنے نام کو سمجھتے ہیں، آپ کا نام کیا ہے کو پوچھتا ہے، تو اس مفہوم کو بھی سمجھ لیں. بسم، یہ جو حرف با ہے نا با، اس کا ایک عظیم فائدہ ہے، ایک حرف کا. با کے دو بڑے مفہوم ہیں اور عظیم مفہوم ہیں. نمبر ایک، برکت کے لیے، حرف با ہے نا تو برکت بے سے شروع ہوتی ہے، آپ کو یاد رہے گا، بھولے گا کبھی نہیں، برکت کے. نمبر دو، استعانہ کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے. یہ با کے حرف کے دو مفہوم ہیں. اور اسم اللہ، اسم مضاف ہے، اللہ لفظ الجلال مضاف الیہ، یہ عربی زبان کے گرامر ہے، لیکن اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے جب مفرد مضاف ہو تو یہ عام ہو جاتا ہے. یعنی اے اللہ تعالیٰ، میں تیرے ہر با برکت نام سے، صرف اللہ، صرف اللہ کا نام نہیں، اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر با برکت نام سے. اللہ تعالیٰ کا نام کتنی ہے کیوں جانتا ہے؟ کتنی ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کہتے ہیں 99 ہیں. کتنی نام ہے اللہ تعالیٰ کے؟ جی اللہ ہی جانتا ہے. جزاک اللہ خیر. 99 تو وہ ہے جو قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہوئے. اللہ تعالیٰ کے نام کتنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جیسے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے دعا میں کیا فرماتے ہیں, اسألک بکل اسم ہو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمت احد من خلقک او استأثرت به فی علم غیب عندک. میں اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر نام سے مدد طلب کرتا ہوں, وہ نام جو تو نے اپنے کسی بندے کو بتایا ہو یا قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں نازل کیا ہو, یا وہ جو وہ نام جو آپ نے اپنے علم غیب میں چھپایا ہو ہمیں پتہ ہی نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کے نام کتنی ہیں اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن 99 جو ہیں وہ یہ نام قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہیں. بس جو باقی نام ہیں اس سے زیادہ ہیں, کتنے اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو ترجمہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد طلب کرتا ہوں. بسم اللہ, یہ بسم اللہ کا ترجمہ ہے. بس اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد طلب کرتا ہوں. اچھا الرحمن الرحیم کیا ہے؟ الرحمن ہم کہتے ہیں مہربان. مہربان کسے کہتے ہیں؟ جو بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہو, جو بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا ہو, جو بہت ہی زیادہ مہربانیاں کرنے والا ہو, جس کی مہربانیاں اتنی ہو کہ آپ گن نہ سکیں, جس کے احسان اتنی ہو کہ کوئی گن نہ سکے. اور رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے. یہ نام اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں. کچھ لوگوں نے عبد الرحمان ہے تو لوگ کہتے ہیں اے رحمان بات سنو, بالکل جائز نہیں ہے. عبد الرحمان کہیں گے آپ, رحمان نہیں کہیں گے, جائز نہیں, یاد رکھیں. اسی طریقے سے عبد الصمد, صمد نہیں کہیں گے, اب عبد الصمد ہی کہیں گے, پیار سے بھی صمد نہیں کہیں گے, جائز نہیں ہے. جیسے اللہ کسی کا نام اگر عبداللہ ہو تو کوئی اسے اللہ کہتا ہے؟ اے اللہ بات سننا کوئی کہتا ہے؟ جیسے عبداللہ کے لیے عبداللہ کہنا ضروری ہے, عبد الرحمن اور عبد الصمد کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ پورا نام لیں. اور الرحمن ہے صیغۃ المبالغہ, یعنی حد سے زیادہ رحم کرنے والا. اور الرحمن اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت, وہ رحمت جو اللہ تعالیٰ جس سے اللہ تعالیٰ کافروں پر بھی نازل کرتا ہے. اس رحمت سے اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نوازتا ہے, جانوروں کو بھی نوازتا ہے. یہ وہ رحمت اللہ تعالیٰ کی, پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی اس رحمان کی رحمت سے منور ہے اور استفادہ حاصل کر رہی ہیں. تو پوری کائنات الرحمن کی رحمت کی محتاج ہے, پوری کی پوری کائنات. اور الرحیم وہ خاص رحمت جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مومنوں کے لیے خاص کی ہے. الرحیم جو ہے وہ خاص رحمت ہے مومنوں کے لیے. الرحمن سب شامل ہے, مومن بھی, کافر بھی, جانور بھی, پورے کائنات شامل ہے, لیکن الرحیم خاص رحمت ہے جو مومنوں کے لیے ہے. ترجمہ کیا ہوا؟ اے اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر بابرکت نام سے مدد طلب کرتا ہوں کہ میں یہ جو رسالہ لکھنے جا رہا ہوں یا پڑھنے جا رہا ہوں یا اس کا درس دینے جا رہا ہوں یا سننے والا سننے جا رہا ہے, ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے. تو رحمان ہے, تیری رحمت اتنی وسیع ہے کہ کافر اور جانور بھی تیرے رحمت سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. میں تیرا محتاج اور فقیر ہوں, تیرا بندہ ہوں, تیرے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے, بس مجھ پر بھی اپنی رحمت نازل فرما اور یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کام کو میرے لیے آسان کر دے اور اس میں برکت ڈال دے. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یاد رکھیں 786 لکھنا درست نہیں ہے. 786 کا جو یہ نمبر ہے یہ بدعت ہے. اگر 786 لکھنا درست ہوتا اور جائز ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتے. خاص طور پر جب خط لکھتے کس کے لیے لکھتے؟ کسرا مسلمان تھا, قیصر مسلمان تھا, نجاشی مسلمان تھا, کافروں کا نام خط لکھا. کسرا نے تو خط کو پھاڑ بھی دیا, زمین پر بھی گرا دیا. کیا لکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد بھی کبھی بھی نہیں, اس کے بعد بھی خط لکھے, صحابہ کرام بھی خط لکھے, اس واقعے کے بعد بھی جب بے حرمتی ہوئی تب بھی 786 نہیں لکھا, پھر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے رہے. اس کے مطلب ہوا کہ آج کل جو لوگ یہ غلط گمان رکھتے ہیں کہ 786 لکھنا بسم اللہ سے بہتر ہے، کیونکہ 786 کی اگر آپ بےحرمتی بھی کریں، پاؤں کے نیچے بھی آ جائے تو نمبر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے. یہ بات بالکل بے بنیاد ہے. اگر یہ واقعی درست ہوتا تو آپ سے زیادہ متقی، آپ سے زیادہ پرہیزگار، آپ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں. تو اگر اسے واقعی اس طریقے سے گستاخی ہوتی تو خود ہی 786 لکھتے، آج ہم بھی لکھتے، اور اس رسالہ کے آغاز میں بھی 786 لکھا ہوتا. تو سلف صالحین کا یہی راستہ رہا ہے ہمیشہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی لکھنا ہے. 786 ہدایت ہے. جیسا فرماتے ہیں، اعلم رحمک اللہ، اعلم یہ جان لو، رحمک اللہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اور یہ شیخ صاحب کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ ان پر امد رحمت نازل فرمائے، کہ اپنے جتنی بھی کتابیں تالیفات ہیں اکثر اوقات اس دعا سے شروع کرتے ہیں، اعلم یہ جان لو، رحمک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. اے پڑھنے والے، اے سننے والے، سب کے لیے یہ دعا ہے. یہ جان لو کہ آگے میں کیا بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے. اور رحمک اللہ کا لفظ جو ہے اس کا یہ مطلب ہے یہاں پر دعا میں، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے گناہ معاف کر دے اور آپ کو اگلے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور اچھے عمل کرنے کی بھی توفیق دے. ایک لفظ ہے رحمک اللہ، ایک جملہ ہے، دو لفظ ہے رحمک اللہ. اور جب رحمک اللہ وغفر لک دونوں لفظ شامل ہو جائیں تو مغفرت کا مطلب ہے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں، اور رحمت کا مطلب ہے کہ اگلے گناہوں سے بھی بچے رہو اور نیک عمل بھی کرتے رہو، کہ اللہ تعالیٰ کو توفیق دے. اعلم رحمک اللہ انہ یجب علینا تعلم اربع مسائل، کہ ہم پر واجب ہے، فرض ہے کہ ہم چار بنیادی مسائل کو سمجھیں. یہ پہلا مقدمہ ہے، میں نے بتایا نا اصول ثلاثہ میں پہلے تین مقدمے ہیں، تین مختلف موضوع ہیں، پھر اصول ثلاثہ، پھر خاتمہ ہے. تو سب سے پہلا جو مقدمہ اس کی طرف آتے ہیں، اعلم یہ جان لو، رحمک اللہ اللہ تعالیٰ پر رحم فرمائے، انہ بے شک یجب علینا ہم پر واجب ہے، تعلم کہ ہم علم حاصل کریں، اربع مسائل چار مسائل. وہ کیا ہیں؟ الاولى نمبر ایک، العلم، علم حاصل کرنا. کس چیز کا علم؟ وہو خود بیان کر رہے ہیں، علم حاصل کرو کس چیز کا؟ وہو معرفت اللہ و معرفت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم و معرفت دین الاسلام بالادلہ، یعنی علم حاصل کرو اللہ تعالیٰ کو جاننا، اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، آخر اس پورے کائنات کو پیدا کیوں کیا، آپ کو اور مجھے پیدا کیوں کیا، کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، یہ ایسے ہی پیدا کیا بس. اور جب تک انسان اپنے خالق کو نہیں پہچانتا اس کی قدر اس کے دل میں نہیں آ سکتی. جب تک انسان اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے محسن کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، تو اس کی قدر اس کے دل میں نہیں آتی کہ کتنی عظیم شان، کتنی عظیم ذات ہوگی. جب تک اس کا علم نہیں آئے گا آپ کو، تو آپ کی دل میں اس کی قدر، اس کی عظمت بیٹھ نہیں سکتی کبھی. وہ معرفت نبی ہی اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، کہ یہ نبی کون ہے، کہاں سے آئے ہیں، کیا پیغام لے کے آئے ہیں، کس کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس دنیا میں کیا چھوڑ کے گئے ہیں، زندگی کیسے گزار کے گئے ہیں، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. اور تیسرے نمبر پر وہ معرفت دین الاسلام بالادلہ، اور دین اسلام کو جاننا دلیل کے ساتھ. تو آئیے ایک ایک چیز کو تفصیل بیان کرتے ہیں. نمبر ایک، العلم. العلم کہتے ہیں ادراک الشیء علی ما هو علیہ ادراکا جازما، کسی چیز کو سمجھنا، کسی چیز کو جاننا جیسے کہ وہ حقیقتاً ہو، کسی چیز کو جاننا اس کی حقیقت پر. میں مثال سے آسان کر دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ یہ پین ہے. اب آپ کو علم ہے کہ اسے پن کہتے ہیں، کوئی شک ہے؟ نہیں. تو آپ کو یقین ہے کہ یہ علم، یہ پن ہے، اس کا مطلب آپ کو علم ہے کہ اسے پن کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں علم، کسی چیز کو اس کے اپنی حقیقت پر یقینی طور پہ جاننا. یہ یقینی طور پر جانتا ہے کہ یہ پن ہے، اسے کہتے ہیں علم. اس کے آگے چھ مراتب ہیں، پانچ ہیں، چھٹا علم ہے، پانچ مراتب اور ہیں. یہ پن ہے، یہ اینک ہے. اگر کوئی شخص کہے کہ مجھے شک ہے، یہ پن ہے، یہ اینک ہے. اگر ایک شخص کہتا ہے یہ جو ہے مجھے گمان ہے کہ یہ اینک ہے، دوسرے شخص نے کہا یہ اینک بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے پن، تیسرے شخص نے کہا یہ اینک بھی ہو سکتا ہے لیکن ہے اینک، چوتھے شخص نے کہا نہیں یہ ہے ہی اینک، یہ پانچ مختلف آ گئے. جس نے کہا یہ پن ہے اس کو علم ہے، وہ یقینی طور پہ یہ علم ہے. جس نے کہا کہ یہ اینک ہے یقینی طور پر، اسے کہتے جہل مرکب، جہل مرکب ہے. تیسرے نے کہا میں نہیں جانتا ہوں یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں جہل بصیر، جاہل ہے. جہل مرکب یعنی کسی چیز کو اس کی حقیقت کے خلاف جاننا اور اس پہ یقین کر لینا، علم کے الٹ بالکل. اور جہل بصیر کیا ہے، یہ کیا ہے میں نہیں جانتا ہوں. یہ تین ہو گئے، تین باقی ہیں، ان کی بیچ میں تین اور باقی ہیں. جس نے کہا یہ مجھے لگتا ہے کہ اینک ہے، مجھے لگتا ہے کہ اینک ہے، یعنی اس کو شک ہے، پین ہے یا اینک ہے، اسے شک کہتے ہیں. چوتھے نمبر پر اس نے کہا مجھے لگتا ہے یہ اینک بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے پین، اسے کہتے ہیں ون. اور چھٹا کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اینک ہے لیکن یہ ہے اینک، مجھے لگتا ہے میرا گمان زیادہ اینک کی طرف ہے، اسے کہتے ہیں وہم. صورتیں ہو گئی چھ، علم، ون، شک، وہم، جہل بسیط، جہل مرکب. اب سب سے مشکل درجہ جو ہے جہل مرکب کا ہے، کیونکہ جو عام جہل ہے، جو عام جاہل ہو کہے گا مجھے نہیں پتا، تو آپ نے ثابت کرنا کہ یہ پین ہے آسان ہے کہ نہیں. لیکن جو کہتے ہیں یہ ہے ہی اینک، اسے یقین ہے اینک ہے، تو سب سے پہلے آپ یہ واضح کریں کہ اینک نہیں ہے، اور یقین کے ساتھ واضح کریں گے، دلی کے ساتھ واضح کریں گے اینک نہیں ہے، پھر آپ ثابت کریں گے کہ پین ہے. ڈبل محنت ہے کہ نہیں، یہاں پہ ڈبل محنت ہے. تو مصیبت یہ ہے کہ ہماری امت میں جہل مرکب پھیلا ہوا ہے. اگر یہ جہل بسیط ہوتا نا تو آج ہمیں لمبی لمبی دیر، لمبی لمبی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کبھی، کیونکہ جہل مرکب موجود ہے امت میں. تو ہمیں مجبوراً پہلے غلط عقیدہ غلط ثابت کرنا ہے، پھر اسی جگہ صحیح عقیدہ ثابت کرنا ہے، تو ڈبل محنت ہے. اگر عام جاہل جو عوام الناس ہیں جسے سوال کر اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہتے ہیں مجھے میں نہیں جانتا ہوں، جہل بسیط ہے. ہم ثابت کر سکتے اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بات سمپل سی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اب یہ جہل مرکب ہو گیا. اب پہلے ہم ثابت کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اس کی دلیل بیان کریں گے، پھر ہم ثابت کریں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ موجود ہے، اس کی دلیل بیان کریں گے. تو یہ تھا علم. علم دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے علم ضروری، ایک ہوتا ہے علم نظری. ضروری وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو بغیر علم حاصل کیا آتا ہے، انسان کی ضرورت میں شامل ہے. مثال کے طور پہ آگ جلاتی ہے، ہم میں سے کون وہ شخص ہے اسے یہ علم ہو کہ آگ جلاتی جب تک اس کے ہاتھ میں جلا ہو؟ کوئی ایسا شخص ہے یعنی آگ کی طرف گیا، آگ کو ہاتھ لگے، ہاتھ جلا، پھر اسے علم ہو کہ آگ جلاتی ہے؟ کوئی ایسا شخص ہے؟ نہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، یہ علم ضروری ہے، اس کو حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، دودھ پینے کے لیے تیار ہوتا ہے، جو ہی ماں اپنے سینے قریب کرتی ہے دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. یہ علم ضروری ہے، اس کی فطرت میں یہ علم موجود ہے. اللہ کی قسم اگر پوری کائنات مل جائے اور اس بچوں کو سمجھایا جائے کہ دودھ ایسے پینا ہے، کوئی نہیں سمجھا سکے اللہ کی قسم. یہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو سمجھائے ماں کے پیٹ کے اندر، جو ہی باہر نکلو بھوک لگے تو آپ نے چوسنا ہے. آپ جانتے ہیں جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے چھ مہینے کا بچہ یا دو مہینے کا بچہ، آپ یہ جوس لے لیں سٹرا والا جو ہے، اور بچوں کو یہی چوس کے دکھاؤ. کوئی بھی شخص دنیا کا مجھے دیکھا ہے جو دو مہینے کے بچوں کو یہ جوس لے لے اور کہے کہ یہ چوس کے مجھے دکھاؤ، یا دودھ ہی صحیح، حلیب سعودی ملتا ہے ایک ریال والا، اس میں سٹرا ڈالو اور دو مہینے کے بچے کو کہو یہ چوس کے دکھاؤ. کوئی نہیں سکھا سکتا اسے، لیکن وہ ابھی جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ماں کے سینے کو لگتے ہی چوسنا شروع کر دیتا ہے. یہ علم ضروری ہے، اس کی حاصل کرنے کی ضرورت ہے. کیا یہ بچہ پہلے علم حاصل کیا، اسکولوں میں گیا، یا ماں کے پیٹ کے اندر وہ کوئی ڈگری حاصل کرنے کی علم حاصل کیا اس نے؟ ہرگز نہیں. وہ پیدا ہوا اس کو یہ علم ضرورت ہے، اس کے خون میں دوڑتا ہے یہ علم. اور یہی ضرور علم ہر انسان کے اندر بھی ہے کہ وہ اپنا خالق خود نہیں ہے. اس کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے، خالق ہے، مالک رزق. یہ ضرور علم ہے. لیکن بدبختی کی بات یہ، آج ہم اس ضرور علم کو لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ تمہارا خالق اللہ تعالیٰ ہے، رازق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، تدبیر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. علی مشکل کشا نہیں ہے، غوث مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں ہے. لوگ سمجھنے کو تیار بھی نہیں. جو ضرور علم تھا لوگوں نے اس کو بھی نہیں سمجھا. یعنی یہ کوئی تک بنتی ہے کہ میں کسی شخص کو لے جاؤں، وہ پکڑ کے اس کا ہاتھ آگ میں رکھوں، پھر کہوں بھائی آپ کو پتہ چلا کہ آگ جلاتی ہے. وہی مثال ہے کہ آج لوگوں کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مشکل کشا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو آپ کو خون کے اندر دوڑتا ہے، کیوں تبدیل کر دیا اس فطرت کو؟ فطرت تبدیل ہو چکی ہے لوگوں کی. دوسرا علم ہے علم النظری، جس کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نماز بغیر وضو کو ہوتی ہے؟ تو وضو آپ سیکھیں کہ نہیں سیکھیں؟ سیکھا وضو کرنے کے لیے. کوئی ایسا شخص ہے جو ماں کے پیڑ کے اندر سے نکلا ہے، علم حاصل نہیں کیا اور وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا، تو وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، زکات کا طریقہ، حج کا طریقہ، یہ موبائل ہے، اس کو چلانے کا طریقہ آپ نے سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ تو یہ سب علم نظر ہے جو سیکھنا چاہیے، جو ہم باہر سے سیکھتے ہیں. تو علم کی دو قسمیں ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ معرفت اللہ، اللہ تعالیٰ کو جاننا. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جاننا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دل سے اللہ تعالیٰ کو جان لیا. اللہ تعالیٰ موجود ہے کافی ہے، اللہ تعالیٰ رب ہے کافی ہے، اللہ تعالیٰ وہ محبوب ہے کافی نہیں، یہ کافی نہیں ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا مقصد یہ ہے، اللہ اپنے رب کو ایسے جانو کہ اس کے سامنے آپ کا سر خم تسلیم ہو جائے، سر خم کر کے اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو اپنے سر آنکھوں پہ رکھو. جس چیز کا اللہ تعالیٰ حکم دیا اس پہ عمل کرو، جس چیز سے روکا اس سے دور ہو جاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کا مقصد یہ ہے اصل میں. وہ معرفت نبی ہی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کو جاننا، یہ جاننا کافی کہ محمد الرسول اللہ، بس جانتے ہیں محمد اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، یہ جاننا کافی نہیں. بلکہ جاننے کا مقصد یہ ہے وہ جاننا جو آپ کو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری پر مجبور کر دے، جاننا کا یہ مقصد ہے. ورنہ جاننے تو یہودی بھی جانتے کہ محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ تھا اور نبی تھا، یہ الگ بات ہے کہ وہ ایمان نہیں لے کے آئے. واللہ آج ایک کرسچن میرے پاس آیا، کرسچن نصرانی بیمار تھا، میں نے اسے دوائی دی ہے، تو باتوں میں نے اسے پوچھا کہ دیکھو آپ یہاں پہ رہتے، آپ نے اسلام قبول کیوں نہیں کیا، 7 سال سے رہتے ہو تم یہاں؟ اس نے کہا میرے بھائی فلپین میں وہ مسلمان ہو چکا ہے. تو میں نے کہا آپ عجیب سے بندے ہو، آپ یہاں پہ رہ کر بھی اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں سیدھی سی بات ہے، میرے بھائی نے مسلمانوں کو دیکھا نہیں تھا، اس نے اسلام قبول کیا، اور میرا جو کام یہاں مسلمانوں کو ساتھ ہی ہے، میں نے مسلمان میں وہ چیز نہیں دیکھی جس سے مجھے اسلام قبول کرنے کی کوئی تھوڑی سی خواہش بھی ہو. میں جانتا ہوں کہ قرآن حق ہے، واللہ اس بندے کے الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ قرآن حق ہے، اس کی تعلیمات حق ہے، میں کبھی پڑھ بھی لیتا ہوں، لیکن یہ جو مسلمان کرتے ہیں اس کی وجہ سے میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس دین میں آؤں. بہرحال تو اس نے یہ کہا جو شاہد ہے کہ میں یہ مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہیں. واللہ اس شخص نے کہا. میں نے کہا اس ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہو، روزہ رکھتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں. پھر میں اس ماننے کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ماننا کافی نہیں، یہ جاننا کافی نہیں ہے. جاننا وہ ہوتا ہے جیسے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جان چکے ہو. کیسے جان چکے ہو؟ کہ کراس آپ لٹکاتے ہو، کرسمس آپ کرتے ہو، عبادات اپنے طریقے سے کرتے ہو جو تمہیں کرسچن پادری بتاتے ہیں، تو تم اصل میں سچ اس مذہب کو جانتے ہو جو حق پہ نہیں ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف یہ جاننا کہ نبی ہیں ان کی فرما برداری نہ کرنا یہ کوئی جاننا نہیں ہوتا. بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، وہ جاننا جو آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے پر مجبور کر دے، کہ وہ پیارے نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پیارے نبی کو بھیجا ہے پوری کائنات کی طرف، جن و انس کی طرف، تا قیامت. ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا. ان کی تعلیمات جو آج موجود ہیں اور تا قیامت موجود رہے گی انشاءاللہ، یہی ہمارا دین ہے، یہی ہمارے دنیا آخر کو سنوارنے کا طریقہ ہے، اور اسی طریقے کے اندر اپنی ساری زندگی گزار دینی ہے. یہ جاننا کا مقصد ہے. اور تیسرا، معرفت دین الاسلام بالادلہ، دین اسلام کو سمجھنا دلیل کے ساتھ. یعنی کوئی بھی مسئلہ ہو دین کا، نماز پڑھتے ہو یا پڑھتے ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ہو اقیم الصلاۃ، تو نماز دین کا حصہ ہے، دین اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں؟ اور دلیل کیا ہے کہ نماز دین اسلام کا حصہ ہے؟ وہ اقیم الصلاۃ، وہ نماز قائم کرو. زکات دیتے ہو؟ جی ہاں دیتا ہوں. کیوں دیتے ہو؟ کیونکہ دین اسلام کا حصہ ہے. دلیل کیا ہے کہ دین اسلام کا حصہ ہے؟ ارشاد باری تعالیٰ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکات. جشن میلاد النبی کرتے ہو؟ میں نہیں کرتا ہوں. میں کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ دین اسلام کا حصہ نہیں ہے. کیوں حصہ نہیں؟ کہ اس کی دلیل ہی نہیں ہے. تو بات واضح ہوئی کہ نہیں؟ یعنی جس چیز کی دلیل ہے وہ دین اسلام کا حصہ ہے، جس کی چیز کی دلیل نہیں ہے وہ دین اسلام کا حصہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا، دلیل جاننے کا فائدہ کیا ہے؟ ادھوری بات رہی. پہلے میں بتایا تھا کہ اطمینان ہوتا ہے، آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے کہ دلیل بھی موجود ہے، یہ دین کا حصہ ہے. آپ عمل بھی کرتے ہیں، آپ کو خدشہ کوئی بھی نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا ہوں میں. اب نماز پڑھتے ہو، کوئی ایسا شخص ہے جس کو شک ہو کہ نماز پڑھنے والے کو گناہ ہوگا؟ کسی کو شک ہے؟ ہر کسی نہیں، کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے. اور یہ دلیل بھی ہے کہ کیسے نماز پڑھنی ہے، یہ سب کچھ موجود ہے. لیکن جو جشن میلاد النبی کرتا ہے، جو رجب کے کنڈے بانٹتا ہے، جو محرم میں ماتم کرتا ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے. اب وہ بیچارہ شک میں پڑ گیا، ہم کہتے ہیں دلیل لاؤ، دلیل سے اس کے پاس نہیں ہے، اگر ہے تو الٹی سیدھی سب بے بنیاد دلیلیں ہیں. اب جب وہ جشن میلاد النبی منائے گا، دن میں خدشہ ہوگا کہ نہیں؟ اطمینان تو نہیں ہوگا نا اسے، ہرگز نہیں ہوگا. یاد رکھیں، کیونکہ مخالف قول موجود ہے، وہ دلیل بھی نہیں ہے. تو جب دلیل موجود تھی، جیسے نماز میں دلیل موجود ہے، اسی شخص سے پوچھیں آپ جو جشن میلاد النبی مناتا ہے، جو محرم میں ماتم کرتا ہے، جب آپ نماز پڑھے تو ان کو شک ہوتا ہے؟ نہیں. جب جشن میلاد النبی مناتے ہو، کیا تمہیں وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز میں ہوتا ہے؟ کہے گا نہیں. تو پہلی بات ہے اطمینان ہوتا ہے. نمبر دو، اس کے ساتھ ساتھ چار ایسے محاذیر ہیں جس سے انسان بچ جاتا ہے، اگر دلیل نہ جانے اور ایسے عمل کرے دین پر بغیر دلیل کے جانے. چار ایسی چیزیں ہیں، چار ایسے گڑھے ہیں، مفسدے ہیں، جس میں انسان گر جاتا ہے اور پھنس جاتا ہے. تو دلیل جو ہے اس چیز سے بچا دے گی. کیا ہے؟ نمبر ایک، بغیر دلیل کے شخص جو عمل کرتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ دین یہی ہے، کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اسی کو اپنی زندگی گزار دیتا ہے. اور حقیقتاً کیا ہوتا ہے کہ دین اس کے بالکل مخالف ہوتا ہے. تو اس کا تو وقت سارا چلا گیا بیچارے کا، بدعت میں گھرا رہا، بدعت اس کی موت ہوئی. نمبر دو، وہ اسی کو دین سمجھ کر اسی کے لیے لڑتا ہے، اسی کے لیے جھگڑتا ہے. دوستوں کیا پتا، وہ تو کہتا ہے یہی دین ہے، جب دلیل نہیں ہے تو یہی سمجھے کہ یہی دین ہے، بس اسی کے لیے جھگڑتا ہے، اسی کے لیے لڑتا ہے، اسی کے لیے وقت گزارتا ہے سارا. جیسے آج بھی جشن میلاد النبی، وہ کہتے ہیں جشن میلاد النبی منانا یہ دین ہے، باعث اجر و ثواب ہے، ہم کہتے ہیں بدعت ہے. مناظرے ہوتے ہیں، مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، لمبے لمبے تقریریں ہوتی ہیں، تو وہ اس لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، دلیل نہیں ہے. تو جس کے پاس دلیل نہیں ہے، وہ جھگڑتا بھی ہے تو باطل پہ جھگڑتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ دین کا حصہ ہے. اب وہ بیچارے جو جھگڑ رہا ہے، اب عوام اللہ سے بات ہوتی، علماء سے نہیں، اب عوام اللہ سے بات ہوتی ہے، یار ہے تو اچھا کام، ہم کون سا تو وہاں پہ کوئی نعوذ بالله زنا کرتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں. تھوڑی سی نعت پڑھ لی، سیرت النبی کا ایک دو قصہ پڑھ لیا، قرآن مجید کی تلاوت کر دی، مٹھائی بانٹ دی، بس بات ختم ہو گئی، تو اچھا کام تو ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھا کام اگر ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کے نہ جاتے، ہمیں واضح کر کے نہ جاتے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے کہ نہیں تھے؟ یہ تو کافر ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صادق امین تھے. تو کیا امانت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ چیز رہی، یہ چیز باعث اجر و ثواب ہے جشن میلاد النبی، اور ہمیں نہیں بتا کے گئے؟ کیا نعوذ باللہ ان کی اس امانت میں کوتاہی نہیں ہے، تنقص نہیں ہے؟ اگر واقعی یہ اجر یہ کام جو ہے جشن میلاد النبی جو ہے یہ بحث اجر ثواب ہوتا تو آج ہمیں ضرور بیان کر کے جاتے. اور ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی قسم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا اس وقت تک نہیں گئے جب تک کہ ہر وہ چیز جس میں خیر ہو امت کو نہ بتا کے گئے ہوں, جب تک ہر وہ چیز جس میں شر ہو امت کو آگاہ نہ کر کے گئے ہوں. یہ ہوتی امانت, یہ ہوتی سچائی. نمبر تین, وہ شخص جسے وہ دین سمجھتے ہیں جو دین نہیں اصل میں, بغیر دلیل کے وہ عمل کر رہا ہے اسی پہ جھگڑتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے اور اسی کے لیے دفاع کرتا ہے جسے وہ دین سمجھتا ہے. نمبر چار, وہ دین کو چند حصے چھوڑ دیتا ہے, مثال کے طور پہ زکوٰۃ نہیں دیتا. اکثر لوگ ہمارے انڈیا پاکستان میں زکوٰۃ کا پتہ ہی نہیں کیا ہے. وہ جشن میلاد النبی جانتے ہیں, رجب کے کنڈے جانتے ہیں, شب برات جانتے ہیں, محرم کا ماتم جانتے ہیں, زکوٰۃ کا پوچھے پتہ ہی نہیں. یار زکوٰۃ کیا ہوتی ہے؟ عوام الناس کو پتہ ہی نہیں زکوٰۃ کیا ہے. پیسے دیتے نہیں دے نہیں دیتے پتہ نہیں ان کو. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خود مستحق ہیں, پیسہ بھی ہے. کچھ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ زکوٰۃ کتنے مال میں دی جاتی ہے, کوئی پتہ نہیں ہے. تو دین کے حصے کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا پر دین مکمل کر دیا. حقیقت اس کا دین ناقص ہے, زکوٰۃ اس پر واجب ہو دے نہیں رہا. تو دلیل جاننا بہت ضروری ہے. تو اس میں چار چیزیں میں نے بیان کی, پھر سے اچھی طرح سمجھ لیں کہ اگر دلیل نہ ہو تو کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں. محدود جو نمبر ایک, وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا یہ سمجھ کر کہ یہ عبادت ہے اور زندگی ساری اس میں گزارتا رہے گا اس بدعت پہ جو حقیقت میں عبادت نہیں ہو, موت اس میں واقع ہوگی. اور ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. نمبر دو, دین کے کچھ حصے چھوڑ دے گا یہ سمجھ کر کہ میرا دین کامل ہے, کیونکہ دلیل اس کے پاس ہے نہیں, دلیل کا علم حاصل کرنا نہیں چاہتا وہ, تو یہ سمجھے گا کہ میرا یہی دین ہے. تو دین کے کچھ اہم بنیادیں چھوٹ جائیں گی, وہ اسی پہ زندگی گزارتا رہے گا. نمبر تین, حق کے خلاف جنگ کرے گا, لڑے گا یہ سمجھ کر کہ حق وہی جو اس کے پاس ہے اور جو اصل حق ہے وہ باطل ہے. تو حق کے خلاف وہ لڑتا رہے گا جھگڑتا جب تک اس کو موت نہیں آ جاتی. اور نمبر چار, باطل کو حق سمجھ بیٹھے گا اور حق کو باطل اور اسی پر اس کی موت واقع ہوں گی. تو یاد رکھیں دلیل کو جاننا بہت ضروری ہے. شستہ فرماتے ہیں نمبر دو, العمل به, یہ سب علم کی بات ہے ابھی تک جو تھی. تو شستہ فرماتے چار چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہیں کہ وہ جان لے, مرد ہے, عورت ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, امیر ہے, غریب ہے, یہ چار چیزیں ہر مسلمان پر فرض ہے جاننا. نمبر ایک, علم حاصل کرنا. کس چیز کا علم؟ اللہ تعالیٰ کو جاننا, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا, دین اسلام کو دلیل کے ساتھ جاننا. نمبر دو, عمل کرنا. جو علم حاصل کیا اس پہ عمل تو کرو, اور عمل بہت ضروری ہے, اور عمل ہے علم کا ثمرہ. ایک شخص ہے, وہ بیج بوتا ہے, پانی بھی دیتا ہے اور درخت بھی نکال آتا ہے, اور فروٹوں کو جو اس کے فروٹ ہوتے ہیں وہ لیتا ہی نہیں ہے, وہ ادھر ہی گل سڑ جاتے ہیں. شخص کو کیا کہو گے آپ, پاگل ہے کہ نہیں؟ تو عقل والا ایسا کرے گا؟ اتنی محنت کی ہے آپ نے, درخت کو اس لیے اگایا کہ اس کے فروٹ سے فائدہ حاصل کرو, کھاؤ یا کچھ تو فقراء میں تقسیم کرو یا بیچو, کچھ تو کرو. اب اوپر ہی گل سڑ جاتے, نیچے گر جاتے, ختم ہو جاتے ہیں. آپ نے اسے کاٹ دو نہ کسی اور کو کاٹنے دیتے ہو, نہ خود اس کا فائدہ اٹھاتے ہو, نہ کسی اور کا فائدہ حاصل کرنے دیتے ہو. تو علم کے اصل ثمرہ جو ہے وہ ہے عمل, اور علم بغیر عمل کے کچھ نہیں, اور عمل بغیر علم کے بھی کچھ نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو, سورہ فاتحہ جو سب سے پہلے سورت ہے قرآن مجید کی, اس قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تین گروہ بیان کیے ہیں سورہ فاتحہ میں, دو باطل پہ ایک حق پر. الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم. اب تین گروہ آئیں گے. صراط الذین انعمت علیہم, ہمیں سیدھے راستہ دکھا, سیدھے راستے پہ چلا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل فرمائی. تو یہ سب سے پہلا گروہ ہے. غیر المغضوب علیہم, دوسرا گروہ, ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب نازل ہوا, ولا الضالین, اور ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہوئے. تو یہ تین گروہ ہیں. پہلا گروہ جو ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم بھی حاصل کیا اور عمل بھی کیا, یہ صراط الذین انعمت علیہم. دوسرا گروہ, غیر المغضوب علیہم, جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا, یہ یہود ہیں, علم تھا عمل نہیں تھا. تیسرا گروہ نصارہ ورب الضالین گمراہ, عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. تو سب سے بہترین گروہ وہ ہے جو صراط مستقیم پر ہے, جو دونوں پہ عمل کرے گا, علم بھی ہے اور عمل بھی ہے. تیسرا ہے الثالث الدعوۃ الیہ, تیسرا جو ہے جو علم آپ نے حاصل کیا اور جس پر آپ نے عمل کیا اور عمل کرنے کے بعد اس کی طرف لوگوں کو دعوت دو, الدعوۃ الیہ, اس علم کی طرف جو آپ نے حاصل کیا جس پہ عمل کیا اس کی دعوت دو, لوگوں کو اس علم کی طرف بلاؤ. اور یہ دعوت و تبلیغ, یاد رکھیں دعوت تبلیغ عبادت ہے جیسے نماز روزہ حج زکات جہاد عبادت ہے, اور عبادت کے خاص بنیادیں ہیں, ارکان ہیں, شروط ہیں, واجبات ہیں. ان شروط اور واجبات کے اور ارکان کے بغیر عبادت عبادت نہیں رہتی, یاد رکھیں, یا تو مکمل طور پر باطل ہو جاتی ہے یا اس کی حقیقت میں کمی ضرور پیدا ہو جاتی ہے. اگر ارکان و شروط نہیں تو باطل ہے, اگر ارکان شروط واجبات ہیں کہ سنن جو ہے اس کی وہ چھوٹ جاتی ہیں تو ناقص ہے. دعوت تبلیغ کیونکہ عبادت ہے تو اللہ تعالی نے اس کی بھی بنیادیں بیان کی ہیں, اور جو شخص کی دعوت کا کام کرنا چاہے تو پہلے دو بنیادیں ہونی چاہیے, پہلے علم پھر عمل پھر دعوت. پہلے دعوت شروع بغیر علم عمل کے تو کیا دعوت ہوئی, یہ ناقص دعوت ہے, اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی ہے قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. سورة يوسف کی آیت 108 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے قل هذه سبيلي, یہ میرا راستہ ہے, ادعو الى الله, اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں, على بصيره, بصیرہ کہتے ہیں یقین علم جو آپ کو روشنی کی طرح ہر چیز واضح کر دے, على بصیرہ. انا میں, ومن اتبعنی, اور میرے متبعین جو میری پیروی کریں گے فرم برداری کریں گے ان کا بھی یہی راستہ ہے, ایک ہی راستہ ہے ہمارا سارا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله, اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے, وما انا من المشركين, اور میں مشرکوں میں سے نہیں. یہاں پر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا راستہ کیا ہے, تبلیغ کیسے کی, سب سے پہلے علی بصیرہ علم کے ساتھ, ادعو الى الله, بصیرت سے پہلے ادعو الى الله, یاد رکھیں توحید آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے کہ سب سے پہلے توحید کی دعوت دینی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینی ہے, اپنی طرف نہیں, اپنے گروہ کی طرف نہیں, اپنی ذات کی طرف نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف. اور سب سے دین کی جو سب سے پہلی بنیاد ہے وہ توحید, تو آپ کے دروس, آپ کی دعوت کی بنیاد بھی سب سے پہلے توحید ہونی چاہیے, ادعو الى الله. اچھا توحید کی دعوت کیسے دیں جب علم ہے تو کیسے دیں, علی بصیرہ. اور توحید کا علم حاصل کرو صرف عام علم نہیں, ادھر کی ادھر تھوڑے سے سن کے بعد نہیں, علی بصیرہ, جیسے دن میں سورج روشن ہوتا ہے اور پوری زمین کو روشنی سے بھر دیتا ہے, ایک ایک جگہ روشنی, ایک ایک جگہ پہ سورج کی روشنی پہنچتی ہے, اسی طریقے سے عقیدے کا علم آپ کے لیے اس روشن دن کی طرح واضح ہو, توحید کا علم آپ کو آنا چاہیے, توحید کے مسائل آپ کو آنے چاہیے, علی بصیرہ. انا ومن اتبعنی, میں اور میرے متبعین بھی اسی راستے پہ چلتے ہیں. تو علم جو ہے سب سے پہلے حاصل کرو, پھر عمل بھی کرو, اس کی طرف دعوت بھی دو. الرابع الصبر علی الاذی فیہ, اور چوتھا ہے صبر کرنا, کیونکہ یہ جو توحید کا راستہ ہے یہ بہت کٹھن راستہ ہے, یہ آسان راستہ نہیں. شیطان آپ کے سامنے آئے گا اور مختلف جگہوں پر, مختلف راستوں پر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا, شیطان الانس بھی اس شیطان جن کے ساتھ مل جائیں گے اور آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ آپ اس توحید کی دعوت کو نہ پھیلائیں, ان کی کوشش ہوگی کہ آپ اس کام سے رک جائیں, چاہے وہ آپ کو ذہنی تکلیف پہنچائیں, نفسیاتی تکلیف پہنچائیں, جسمانی تکلیف پہنچائیں, وہ اپنا پورا حربہ کریں گے آپ کو روکنے کے لیے, لیکن آپ نے صبر ضرور کرنا ہے. اور صبر ہر چیز کی بنیاد ہے, علم کی بنیاد بھی صبر ہے, بغیر صبر کے علم حاصل کر سکتے ہیں؟ ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, میں بھی بیٹھا ہوں, بہت سارے کام چھوڑ کے آئے ہیں, گھر بھی چھوڑ کے آئے ہیں, تو صبر کیا ہے کہ نہیں, صبر ہے. تو علم بھی بغیر صبر کے حاصل نہیں کر سکتے. آج کل تو علم آسان ہو گیا, پچھلے زمانے میں ایک حدیث کے لیے دو دو مہینے سفر کرتے تھے، تین تین مہینے ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو صبر ضروری ہے، عمل کے لیے صبر ضروری ہے کہ نہیں؟ اب آپ کو علم ہو گیا کہ نماز فرض ہے، اب نماز کے لیے اٹھنا، شدید گرمی میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے آپ نے جا کے، شدید گرمی ہے، اب صبر کرنا ہی پڑے گا پھر آپ جا سکو گے. صبر نہیں کرو گے تو جا نہیں سکو گے. بہت سارے لوگ جو نماز نہیں پڑھتے آج، کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ کیونکہ صبر نہیں کرتے. اور دعوت بھی دینی ہے تو بغیر صبر کے آپ دعوت دے ہی نہیں سکتے. رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اور یاد رکھیں صبر کی تین قسمیں ہیں. اصل صبر کہتے ہیں اپنے نفس کو روکنا، حبس النفس، نفس کو روکنا. اور صبر کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے واجبات اور فرائض پر صبر کرنا. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کے محرمات سے دور ہو کے صبر کرنا. نمبر تین، اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ جو مصیبتیں ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا. تو ہم جو جانتے ہیں وہ ایک صبر کو جانتے ہیں کہ تکلیف ہے، مصیبت ہے، صبر کرو بس. میرے بھائی یہ صبر کا تیسرا حصہ ہے، دو اسے آپ جانتے نہیں ہیں، دو اسے اور بھی صبر کے ہیں جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. نماز کے لیے اٹھتے ہو، فجر کی نماز کے لیے شدید سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، یہ صبر ہے. آپ کی نگاہ حرام پہ نہیں ٹکتی، یہ آپ کے لیے صبر ہے. آپ کے کان حرام نہیں سنتے، یہ صبر ہے. اور مصیبتوں میں اللہ تعالیٰ کے رجوع کر کے کہنے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ صبر کا تیسرا حصہ، یہ بھی صبر ہے. یہ سارا صبر نہیں لیکن یہ بھی صبر ہے. سارا صبر ان تین چیزوں سے پورا ہوتا ہے، مکمل صبر اسے کہتے ہیں. اس لیے جو شخص نماز نہیں پڑھتے، یا زکوٰۃ نہیں دیتے، یا صدقات و خیرات نہیں دیتے، یا والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ جتنے بھی صبر کرتے رہیں دنیا کے معاملے میں یا مصیبتوں میں، ان کا صبر ناقص ہے. جو شخص محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، چاہے نمازی ہو چاہے اچھا کام کرتے ہو، لیکن محرمات کا ارتکاب کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، حکا پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، سود کاروبار کرتے ہیں، ان لوگوں نے بھی صبر نہیں کیا، ان کا بھی صبر ناقص ہے. تو تین چیزیں ضرور ہونی چاہیے. اور یاد رکھیں اگر صبر نہ ہوتا تو ہو سکتا ہے آج کچھ زندہ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے کہ صبر کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور ہم آج صبر کرتے ہیں. اگر صبر نہ ہوتا تو سوچ سکتے ہیں کہ زندگی کیسے ہوگی. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے جو بھی بات بیان کی دلیل کے ساتھ بیان کی ہے کہ چار مسائل جو بھی بیان کیے ہیں شیخ صاحب نے، اور یہ کہا کہ یہ فرض ہیں ہر مسلمان پر، جاننا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ شیخ صاحب شروع سے بھی یہ کہتے ہیں کہ دلیل ضروری ہے. اور شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہ جتنی بھی رسالے موجود، جتنی کتابیں بھی ہیں، آپ ہر جملے کے بعد دلیل دیکھیں. قرآن مجید کی آیت، حدیث، صحیح حدیث، قرآن مجید کی آیت یا حدیث، جسے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ. تو دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ دلیل قول تعالی، اس کی دلیل یہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ بہت چھوٹی سی پیاری سی سورت ہے جسے تقریباً ہم سب نماز میں پڑھتے ہیں، چھوٹی سی ہے ہم پڑھتے ہیں. کبھی اس پہ غور کیا آج تک ہم نے اس سورت میں کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا کہ اس سورت میں یہ لمبے پیغام ہے جو مجھے ابھی ایک گھنٹہ گزر گیا بیان کرتے کرتے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ چھوٹی سی سورت میں یہ پیغام موجود ہے. میرے پاس وقت نہیں، ورنہ میں ایسے تین اور پروگرام صرف اس ایک سورت میں لگا دوں، بس اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں، ان مسائل کو بیان کرنے میں. لیکن بات یہ ہے کہ اشارہ دینا کافی ہے، جیسے سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. تو آپ مزید دیکھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اتنے پیارے پیغام رکھے ہیں، اتنے عظیم پیغام رکھے ہیں کہ یقین جانے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مختصرا بیان کرتا ہوں اس صورت کے بارے میں. ارشاد اللہ تعالیٰ والعصر، قسم ہے زمانے کی. واو جو ہے یہ حرف القسم ہے، اگر کسی اسم سے پہلے آ جائے عربی زبان میں یہ قسم ہوتی ہے. جیسے والفجر واللیل والنہار اذا تجلى، واو کے بعد جتنی بھی اسم آتا ہو عربی زبان میں، اور اسم کی پہچان ہے اگر لفظ کے ساتھ ال لگ جائے، ال الف لام لگ جائے جسے لفظ کے ساتھ، وہ اسم ہوتا ہے. اس اسم سے پہلے اگر واو آ جائے تو یہ قسم ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس زبانے کی قسم کھائی. اللہ تعالیٰ کے لیے جائز ہے اپنے مخلوق میں سے کسی چیز کی بھی قسم کھائے، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر اللہ کی قسم کھائے. مخلوق نے قسم کھانی ہے، انسان نے قسم کھانی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی کھائے. غیر لوگوں کی قسم کھانا شرک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے قسم کھانی ہے تو اللہ تعالیٰ قسم کھائے یا خاموش ہو جائے. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے بھی غیر لوگوں کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا, اس نے کہا والکعبہ اور کعبے کی قسم. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ان کا رد کیا اور یہ فرمایا کہ تم یہ کہو وہ رب الکعبہ یہ کہہ سکتے ہو لیکن کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اور یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی غیر لوگوں کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا. تو کسی بھی انسان کے لیے مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ غیر لوگوں کی قسم کھائے. نبی کی قسم, ولی کی قسم, فلاں فرشتے کی قسم, جبریل کی قسم, بیٹے کے سر کی قسم, بیوی کی قسم, فلاں کی قسم, یہ شرک ہے, جائز نہیں. یاد رکھیں وجہ کیا ہے, انسان اس چیز کی قسم کھاتا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے. یعنی جس کی آپ قسم کھا رہے ہو, نبی ہے یا ولی ہے یا فرشتہ یا کوئی یا بچے کے سر کی قسم ہے, یعنی آپ کے دل میں اس کی اتنی جگہ ہے جتنے اللہ تعالیٰ کی جگہ سے اس کی قسم کھا رہے ہو, یا شخص جس کی تم قسم کھا رہے ہو وہ اس کے دل میں یہ ولی جو ہے اتنی حیثیت رکھتا ہے جتنے اللہ تعالیٰ کی ہے. یعنی ایک شخص اسے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا, وہ سننے کو تیار ہی نہیں. آپ کہتے ہیں غوث کی قسم, کہتے ہیں بس ٹھیک ہے میں نے مان لیا. تو اس کیا اس چیز کا عقیدہ تو دیکھیں, یعنی اللہ کی قسم کافی نہیں تھی آپ کے لیے؟ جب اللہ کی قسم وہ شخص کھا رہا تو کافی ہے, لیکن نہیں, جب غوث کی قسم کھائی تو بس بات ختم ہے. اب سچا ہے یہ, اللہ کی قسم جھوٹی انسان کھا سکتا ہے, غوث کی قسم جھوٹی نہیں کھا سکتا. کیوں؟ کہتے اللہ تو معاف کر دیتا ہے, غفور رحیم, لیکن غوث تو غفور رحیم نہیں ہے, غوث تو پکڑتا ہے. ان للہ ان الیہ راجعون. بہرحال اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ زمانہ, اسی زمانے میں خیر بھی ہے شر بھی ہے, اچھائی بھی ہے برائی بھی ہے, ایمان بھی ہے کفر بھی ہے, توحید بھی ہے شرک بھی ہے, اس زمانے میں سب کچھ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی جس میں خیر بھی ہے شر بھی ہے سب کچھ ہے. اور یہ زمانہ تین قسم کا ہے, ماضی جو گزر چکا, حال جو ابھی موجود ہے, اور مستقبل جو آنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس زمانے کی قسم کھا کے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جو آگے میں بیان کر رہا ہوں مسائل, وہ ہر زمانے میں اسی طریقے سے میرا معاملہ رہا ہے. ماضی میں بھی جن لوگوں نے ان چیزوں پہ عمل نہیں کیا وہ ہلاک اور برباد ہو گئے, حال میں بھی جو ان چیزوں پہ عمل نہیں کریں گے وہ خسارے میں ہیں, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خسارے میں رہیں گے, اور مستقبل میں بھی جو اس پہ عمل نہیں کریں گے ان کا حال بھی وہی ہوگا جو ان سے پہلے والوں کا ہوگا. یہ زمانے کی قسم کھانے کی حکمت ہے. واللہ اعلم بالاصل. ان بے شک الانسان جن سے انسان, سارے کے سارے انسان, چھوٹا ہے بڑا ہے, مرد ہے عورت ہے, امیر ہے غریب ہے, حاکم ہے محکوم ہے, عبد ہے مملوک ہے, جتنے بھی انسان موجود ہیں جس کو انسان کہتے ہیں, یعنی نہ جماد ہے نہ درخت پودا ہے نہ حیوان ہے نہ فرشتہ وغیرہ ہے, جو انسان ہے جسے انسان کہتے ہیں یہ اس کے لیے حکم ہے. ان الانسان لفی خسر, لا تأکید کے لیے, فی ورفیہ کے لیے, جیسے اس گلاس میں پانی ہے, میں فی یعنی گلاس میں پانی ہے, تو انسان خسارے سے گھرا ہوا ہے ہر جگہ سے, اوپر سے بھی خسارہ, نیچے سے بھی خسارہ, بہن سے بھی خسارہ, بہن سے بھی خسارہ, یعنی خسارے میں ڈوبا ہوا ہے کون؟ ہر انسان. الا سوائے ان کے جو یہ جی کی یہ صفات ہوں گی, الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے. ایمان کا مطلب ہے ہر اس چیز پر ایمان جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے کتابوں پر ایمان, اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان, آخرت پر ایمان, تقدیر پر ایمان, ارکان ایمان اسے کہتے ہیں, پھر ارکان اسلام, پھر ہر اس چیز کا علم جو ضرورت ہو, جس کا علم حاصل کرنا ضروری ہو, جس کے بغیر انسان کی دنیا آخرت کی کامیابی نہ مل سکے, تو وہ علم حاصل کرنا. اور ایمان بغیر علم کے آتا ہی نہیں ہے, اور ایمان ہی اصل میں علم ہے, یاد رکھیں, اور علم اصل میں ایمان ہے. تو پہلی بات ہوئی ان الذین آمنوا, اور ایمان بغیر علم کے ہو نہیں سکتا, اس لیے علم سب سے پہلی بات ہے. وعملوا الصالحات, اچھا علم تو حاصل کر لیا, ایمان کی مسئلہ سب سمجھ لیا ہم لوگوں نے, اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. یہ کافی نہیں خسارے سے بچنے کے لیے کہ صرف علم حاصل کرو اور کہو میں مومن ہوں الحمدللہ کلمہ پڑھنے میں, نہیں, عمل کرنا ضروری ہے. وعملوا الصالحات, عملوا الصالحات, ہر عمل صالح نہیں ہوتا, یاد رکھیں. عمل صالح وہ ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. نماز پڑھتے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اگر فجر کی دو رکعت جگہ تین پڑھ لیں اور قبلہ کی رخ طرف کر کے اور بہترین طریقے سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی پڑھیں، اخلاص کے ساتھ خوش و خضوع کے ساتھ، نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ اخلاص تو موجود ہے، لیکن دوسری شرط نہیں ہے نبی رحمۃ وسلم کی اتباع کہ نماز پر فجر جو ہے دو رکعت ہے. اس کے دلیل سے بخاری میں حدیث مسیح صلاح ہے، ایک شخص آتا ہے تین مرتبہ نماز پڑھتے نبی علیہ وسلم کے سامنے، نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو. تیسری مرتبہ کے بعد آتے ہیں اور کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اس سے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا ہوں، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو نماز کی تعلیم دی، پھر اس شخص نے نماز اس طریقے سے ادا کی. تو اس شخص کی غلطی کیا تھی؟ اخلاص تو دل میں تھا، قبلہ رخ بھی تھا، وضو بھی کیا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو عمل صالح وہ ہوتا ہے جو اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، یا کسی پیر کے لیے نہیں، کسی فقیر کے لیے نہیں، صدقہ ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی پیر کی دربار کے لیے نہیں، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی پیر کے دربار کے لیے نہیں، یہ اخلاص ہے. اور طریقہ بھی عبادت ہے، نبی رحمۃ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. وعمل الصالحہ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی، حق کی نصیحت کی، حق کی وصیت کی، اور یہ دعوت تبلیغ ہے جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں. وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرو، صبر کی طرف بلاؤ، کیونکہ صبر ہر چیز کی بنیاد ہے، علم، عمل اور دعوت تبلیغ کی بنیاد صبر ہے. تو صبر بھی ایک دوسرے کو تلقین، تواصل، مواصلات دونوں کے درمیان میں ہوتی ہے. دعوت آپ اکیلے نہیں کر سکتے، یاد رکھیں آپ کے ساتھ کسی اور کو بھی ہونا چاہیے اور مدعو بھی ہونا چاہیے. آپ کمرے میں اکیلے بیٹھے دعوت کس کو دیں گے؟ آپ دے سکتے ہیں، اگر دو لوگ ہیں تو ایک دعوت دینے والا، ایک دعوت لینے والا. اس لیے پر تواصل، آپ دعوت بھی دیں اور دعوت بھی دیں، اور جو دعوت لے رہے ہیں وہ بھی دعوت دے، لیکن پہلے کیا؟ علم، پھر عمل، پھر تیسرے نمبر پہ دعوت کا نمبر آتا ہے. اور کچھ گروہ آج موجود ہیں جو کہتے ہیں نکلو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور علم الفضائل حاصل کرو تو کافی تمہارے لیے، بس بے علم مسائل، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، زکوٰۃ کیسے دیں، حج کیسے کریں، توحید کے کیا مسائل ہیں، عقیدہ کسے کہتے ہیں، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ علماء کا کام ہے، وہ جانے. آپ نے صرف نکلنا ہے، نماز کی فضیلت کیا یہ جانو، توحید کی فضیلت کیا یہ جانو، ذکر کی فضیلت کیا یہ جانو، اکرام مسلم کیا ہوتا ہے یہ جانو، اخلاص کی فضیلت کا تو یہ جانو، بس یہ کافی ہے تمہارے لیے. لیکن مسائل کے ہیں یہ تمہارے لیے ضروری نہیں، یہ علماء کا کام ہے، بالکل بے بنیاد بات ہے. جب تک آپ کو مسائل کے آئے گی نہیں، آپ عمل کیسے کریں گے؟ فضیلت ایک شخص سے وہ جانتا ہے کہ نماز فرض ہے، اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور بہت ساری احادی فضیلت کی اسے یاد ہے، لیکن نماز پڑھتا نہیں ہے، فائدہ ہوگا اس کو؟ یا فضیلت کا علم تو ہے، اسے پتہ نماز کیسے پڑھی جائے، فائدہ ہوگا اس کو؟ کیا فائدہ ہوگا؟ تو فضیلت کا علم وہ شخص حاصل کرے جسے علم مسائل پہلے آتے ہوں. جو نماز پڑھتا ہوں اچھے طریقے سے، وہ تو سمجھے اچھی طرح فضائل کیا ہے نماز کے، لیکن جو صرف نماز پڑھتا ہی نہیں تو وہ فضیلت کا علم حاصل کر کے کیا کرے گا؟ یا جسے پتہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وہ فضیلت کا علم حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ ابھی میں نے صحابی کی حدیث بیان کی ہے کہ وہ فضیلت کا پتہ نہیں تھا فضیلت کیا ہوتی ہے، فضیلت کا علم تھا تو نماز کے لیے آئے، لیکن علم مسائل نہیں تھا کہ نماز کیسے ادا کی جاتی سنت کے طریقے سے. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی. تو پہلے علم مسائل ہے، بعد میں علم فضائل ہے. اور آخر میں صبر، جو سب چیزوں کی بنیاد ہے، تو صبر سے ہی کام لینا ہے. اور یہاں پہ شیخ صاحب نے دو چیزیں اور بیان کی ہیں. قال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی نے فرمایا لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا ھذہ سورۃ لکفتہم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی کون ہے؟ ابو عبد اللہ محمد بن ادریس الشافعی، ان کی وفات سن 204 ہجری میں ہوئی. میں یہ کیوں کہتے ہیں وفات جانتے ہیں کہ فلاں شخص وفات کب ہوئی؟ یہ کیوں کہتا ہوں میں؟ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے. محدثین کا یہ طریقہ رہا ہے ہمیشہ کہ جس محدث کی وفات کا پتہ ہو وہ ہم جانتے ہیں کس زمانے میں تھا، کیا بہترین دور کے زمانے میں تھے یا بعد میں آنے والوں میں سے ہے. پھر اس شخص کے ساتھ اور کون کون سے عالم تھے اس زمانے میں، کون کون سے فتنے تھے اس زمانے میں، کیا واقعی اس شخص نے، جب حدیث کی سند میں دیکھتے ہیں جس کی وفات سن 204 ہجری میں ہے اور یہ روایت کر رہے ہیں اس شخص سے جس کی وفات سن 30 ہجری میں ہوئی، یا 50 ہجری میں ہوئی تو پھر 150 سال کا فرق ہے، تو کیا اسے اس نے بات سنی ہے؟ نہیں سنی، تو اس کو کہتے ہیں انقطاع. تو یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ فلاں محدث کب وفات پا چکا ہے. تو ہم محمد ادریس الشافعی سن 2004 میں وفات پائی، مشہور عالم ہیں جن کا ایک مشہور مذہب بھی ہے، مذہب امام الشافعی. اور یہ جو چار مذاہب ہیں اماموں نے ایجاد نہیں کیا، یاد رکھیں، یہ بعد میں آنے والے شاگردوں نے ان مذاہب کا اہتمام کیا اور عوام الناس تک پہنچایا. ہر امام نے اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیا اور وہ بری ہے. کسی امام نے یہ نہیں کہا کہ میری پیروی کرو، یا کسی امام نے یہ نہیں کہا میری تقلید کرو، یاد رکھیں. ہر امام نے یہ کہا کہ میری تقلید نہ کرنا. تقلید شخصی سے ہر امام نے منع فرمایا، تقلید شخصی سے. لیکن مختلف لوگ جاتے، سوال کرتے، وہ عالم اس کا جو اپنا علم ہے قرآن اور احادیث اگر مل جاتا تو بیان کر دیتے، نہیں ملا تو صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھتے، نہیں ملا تابعین کے اقوال کو دیکھتے، نہیں ملا اجتہاد کرتے، اپنے اجتہاد پر مسئلہ بیان کرتے. اور یہ بھی ضرور کہتے اذا صح الحدیث فهو مذهبی، اگر میرا تو یہ قول ہے، میرا یہ فتویٰ ہے، اگر تمہیں حدیث مل جائے میرے قول کے مخالف تو میرے قول کو نہ ماننا. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے رحمۃ اللہ علیہ، اگر میرا قول حدیث سے ٹکرا جائے تو میرے قول کو دیوار پہ مارنا. یہ انصاف ہے، وہ انصاف کر کے گئے ہیں. لیکن کیا آج مسلمان انصاف کر رہا ہے؟ حدیثوں کو نعوذ باللہ دیواروں پہ مارا جا رہا ہے اور امام کے قول پہ عمل کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لو ما انزل اللہ حجہ، اگر اللہ تعالیٰ حجت کے طور پر علی خلق پوری خلق پر، پوری کائنات پر حجت کے طور پر، الا ھذہ سورۃ کفت، اگر اللہ تعالیٰ پورے کائنات پر حجت کے طور پر صرف یہی سورت نازل کرتے، پورا قرآن نہیں، صرف یہ سورت، ایک سورت سورۃ العصر نازل کرتے، تو یہ ان کے لیے کافی تھی. کیوں؟ کیونکہ اس سورت میں ہر وہ چیز موجود ہے جو مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے. علم ہے، ایمان کے مسائل ہیں، توحید کے مسائل ہیں، عبادات معاملات کے مسائل ہیں، عمل ہے، اس پہ عمل کرنا، اس کی طرف دعوت دینا اور صبر کرنا، یہ تو پورا دین ہے کہ نہیں؟ پورا دین کی ہے کیا؟ یہ تو ہے. تو پورا دین اس چھوٹی سی سورت میں موجود ہے اور بہت سارے مسلمان اس سے غافل ہیں. نسأل الله السلامة والعافية. آگے فرماتے ہیں وقال البخاري رحمه الله، امام بخاری کا نام ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری، وہ تھے ابو عبد الله محمد بن ادریس الشافعی، دونوں ابو عبد الله ہیں، دونوں کا نام محمد ہے، والد صاحب کا نام فرق ہے. ابو عبد الله محمد بن ادریس الشافعی، امام بخاری کا نام ہے ابو عبد الله محمد بن اسماعیل البخاری. ان کی وفات سن 256 ہجری میں ہوئی، یعنی امام شافعی کے 52 سال بعد. اور ان کے بارے میں ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان جبل فی الحفظ، امام تھے، ثقہ تھے، حافظ تھے، حافظے کی بنیاد کے لیے، حافظے کے لحاظ سے حافظے کا پہاڑ تھے، پہاڑ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں باب، ایک باب باندھا ہے صحیح بخاری میں، العلم قبل القول والعمل، علم پہلے ہے قول اور عمل سے. العلم قبل القول والعمل، یعنی کوئی آپ قول کرنا کہنا چاہتے ہیں یا کسی پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے علم حاصل کرو، تو علم پہلے ہے پھر قول اور عمل ہے. وہ دلیل قوله تعالی، اس کی دلیل کیا ہے کہ علم پہلے ہے؟ ارشاد باری تعالی ہے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک، یہ جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، واستغفر لذنبک، اور اپنے گناہوں سے، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو اللہ تعالیٰ سے. فبدأ، پھر بس اس نے شروع کیا، بالعلم، علم سے، قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے، یعنی قول اور عمل سے پہلے علم کی بات کی. کیسے؟ فعلم، یہ جان لو انہ لا الہ الا اللہ، پہلے یہ جانو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پھر جا کے عمل کرو. وہ عمل کا فائدہ کیا ہے؟ جس کو توحید کا علم نہیں کہ عبادت کس کے لیے کروں میں، پھر عبادت کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ پہلے علم حاصل کرو اس کے بعد عبادت. واستغفر لذنبک، استغفار عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے استغفار کرنا توحید العبادت ہے. تو پہلے علم حاصل کرو پھر استغفار کرو. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے، صرف پہلے مقدمے پہ بات ہو سکی، میں چاہتا تھا کہ مزید تفصیل بیان کروں لیکن الحمدللہ علی کل حال اتنا ہی وقت مل سکا. اگلے درس میں انشاءاللہ اس رسالے کو پورا کرتے ہیں. مقدمہ انشاءاللہ اگلے درس میں ختم کر لوں گا میں انشاءاللہ، دو اور بڑے پیارے اچھے مقدمے ہیں شیخ صاحب نے ان سے آغاز کیا اس عظیم رسالے کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہماری ذریت کو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.